السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے مختلف آیات میں بعض مضامین بیان فرما کر جن میں مختلف رنگوں میں خدا تعالیٰ کی اپنے بندوں پر مہربانیوں کا ذکر ہے، اس کو اپنی صفت لطیف کے ساتھ باندھا ہے. ان متفرق آیات اور مضامین کا میں اس وقت کچھ ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے لفظ لطیف کے معنوں کی وضاحت بھی کر دوں جو بعض لغات میں ہیں یا قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں مفسرین نے بیان کیے ہیں. اقرب یہ لغت کی کتاب ہے، اس میں لطیف لکھا ہے کہ لطف و مہربانی کرنے والا. یہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ میں سے بھی ہے، اور تب اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اپنے بندوں سے حسن سلوک کرنے والا، اپنی مخلوق کو ان کے منافع نرمی اور مہربانی سے عطا کر کے ان سے حسن سلوک کرنے کا معاملہ کرنے والا، باریک در باریک اور مخفی در مخفی امور کی کو جاننے والا. علامہ قرطبی نے اس لفظ کے معنی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف کرنے سے مراد انہیں اعمال حسنہ کی توفیق بخشنا اور گناہوں سے بچائے رکھنا ہے. ملاطفت یعنی حسن سلوک بھی اسی سے نکلا ہے. پھر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لطیف وہ ہے جس نے تیرے دل کو ہدایت کے نور سے منور کیا اور غذا کے ذریعے تیرے بدن کی پرورش کی اور آزمائش کے وقت میں تیرے لیے اپنی ولایت رکھی ہے. جب تو شعلوں میں پڑتا ہے تو وہ تیری حفاظت کرتا ہے اور اپنی پناہ کی جنت میں تجھے داخل کرتا ہے. القرظی کہتے ہیں کہ لطیف بالعبادہ کا مطلب ہے کہ حکم دینے اور محاسبہ کرنے میں بندوں پر بہت نرمی کرنے والا. بعض نے کہا ہے کہ لطیف سے مراد وہ ہے جو اپنے بندوں کی خوبیاں تو شائع کرتا ہے لیکن ان کی کمزوریوں کی پردہ پوشی کرتا ہے. اور یہی مضمون آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں بیان ہوا ہے کہ یا من اظہر الجمیلہ وستر القبیل, یعنی اے وہ خدا جو اچھی باتوں کو ظاہر کرنے والا اور ناپسندیدہ بات چیزوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے. اللطیف کے ایک معنی یہ کیے گئے ہیں کہ جو تھوڑی دی ہوئی قربانی کو قبول کرتا ہے مگر بدلہ عظیم الشان دیتا ہے. ایک معنی یہ کیے گئے ہیں کہ لطیف وہ ہے جو اس شخص کے کام سنوارے جس کے سب کام ٹوٹ اور بکھر گئے ہوں اور جو تنگ دست کو خوشحالی عطا کرتا ہے. پھر اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ لطیف وہ ہے جو نافرمانی کرنے والے کی گرفت کرنے میں جلدی نہیں کرتا اور جو کوئی اسے امید رکھتا ہے وہ اسے نامراد نہیں رکھتا. بعض نے لطیف کے یہ معنی کیے ہیں کہ وہ جو عارفوں کے اندرونوں میں اپنی ذات کے مشاہدے کے ذریعے ایک چراغ جلا دیتا ہے اور صراط مستقیم کو ان کا منہاج بنا دیتا ہے اور اپنے نیک سلوک کے مسلح دھار برستے ہوئے بادلوں سے انہیں وسیع انعام عطا کرتا ہے. خطابی نے لکھا ہے, کہتے ہیں کہ لطیف بندوں سے حسن سلوک کرنے والے اس وجود کو کہتے ہیں جو ان کے ساتھ ایسے پہلوؤں سے جن کو وہ بندے جانتے ہیں لطف و احسان کا معاملہ کرتا ہے اور ان کے لیے ان کی خیر خواہی کے اسباب ایسی جگہوں سے پیدا کرتا ہے جس کا وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. بعض علماء کے نزدیک لطیف وہ ہے جو معاملات کی باریکیوں کو بھی خوب جانتا ہے. اس کے ایک معنی بڑے واضح ہیں, باریک بینی سے دیکھنے والا. تو ان ساری باتوں کا جو خلاصہ نکلتا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت لطیف احاطہ کرتی ہے ایک تو اللہ تعالیٰ اپنی اسی صفت کے تحت ہدایت کے نور سے خود منور کرتا ہے, پھر نمبر دو یہ کہ وہ اپنی صفت لطیف کے تحت ہماری جسمانی اور روحانی نشو و نما اور پرورش کے سامان کرتا ہے, پھر یہ کہ وہ اپنی صفت کے تحت ہماری آزمائش کے وقت ہمارا دوست اور ولی ہوتا ہے, پھر یہ کہ وہ جہنم سے بچاؤ کے ہمیں طریق سکھاتا ہے, نمبر پانچ یہ کہ وہ تکالیف کے وقت ہماری حفاظت فرماتا ہے, پھر یہ کہ وہ اپنی صفت لطیف کے تحت ہماری پردہ پوشی فرماتا ہے, پھر وہ اپنی اس صفت کے تحت ہماری تھوڑی سی قربانیوں کا بہت بڑا اور عظیم اجر دیتا ہے, اور پھر اپنی صفت لطیف کی وجہ سے سزا دینے اور پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا انسان کو. اور اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ اس صفت کے تحت بڑی باریک بینی اور گہرائی سے ہر معاملے پر نظر رکھنے والا ہے. یہ سب باتیں قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے اپنی جو آیات ہیں صفت لطیف کے حوالے سے ان میں کا ذکر فرمایا ہے. قرآن کریم میں سورہ انعام کی 104 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر, کہ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی, ہاں وہ خود آنکھوں تک پہنچتا ہے اور وہ بہت باریک بین اور ہمیشہ باخبر رہنے والا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بصارتیں اور بصیرتیں اس کی کونا کو نہیں پہنچ سکتی, نہ تمہاری نظریں نہ تمہارا عقل و شعور اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا, یعنی خدا تعالیٰ کی تلاش میں اگر یہ کوشش ہو کہ ہمیں نظر آ جائے تو یہ ناممکن ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لطیف ہے, وہ ایک ایسا نور ہے جو نظر نہیں آ سکتا. ہاں, جس پر پڑتا ہے اس کو ایسا روشن کر دیتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی تائیدات اور نشانات کا اظہار کرنے والے بن جاتے ہیں وجود. اور یہ نور سب سے زیادہ انبیاء کو ملتا ہے, اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نور ملا. لیکن جو آنکھوں کے اندھے تھے, جن کی بصارتیں بھی کمزور تھیں, جن کی بصیرتیں بھی کمزور تھیں, انہیں یہ سب کچھ نظر نہیں آیا اور وہ محروم رہے آپ کے فیض سے. جو بڑے بڑے عقل مند سمجھے جاتے تھے اور سرداران قوم تھے, ان کو تو خدا تعالیٰ کا نور نظر نہ آیا, لیکن غریب لوگ جن کی لگن اور کوشش سچی تھی, جو چاہتے تھے کہ خدا تعالیٰ کا نور ان تک پہنچے, انہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا تعالیٰ کے نور کا پرتاؤ نظر آ گیا. بس خدا تعالیٰ کے نور کے نظر آنے میں کسی دنیاوی عقل, کسی دنیاوی تعلیم, کسی دنیاوی وجاہت, بادشاہت یا رتبے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ خدا تعالیٰ جو بڑی باریک بینی سے اپنی صفت لطیف کے تحت ہر دل پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اس بات سے باخبر ہے کہ نور کی تلاش کرنے والوں کے لیے والوں کے دل میں اس چاہت کی اس تلاش کی چاہت ہے اور سچی چاہت ہے, تو وہ خود ایسے سامان پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ نور اور وہ روشنی جو انبیاء لاتے ہیں اسے نظر آ جاتے ہیں اور روحانی رزق کے اس کے لیے سامان مہیا ہو جاتے ہیں. چاہے دنیاوی لحاظ سے وہ شخص کچھ بھی حیثیت نہ رکھنے والا ہو, بس اگر خواہش سچی ہو تو اللہ تعالیٰ خود اپنی صفات کے اظہار سے بندے کی ہدایت کے سامان پیدا فرما دیتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا, اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اظہار اپنے انبیاء کے ذریعے کرتا ہے جو اس کی توحید کے قیام کے لیے آتے ہیں, اور یہ توحید کی روشنی جو ہے وہ چاروں طرف پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نور لے کر, اور سب سے زیادہ یہ روشنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں پہنچی. کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات کا سب سے زیادہ ادراک انسان کامل کو ہی ہوا, اور آپ اس کامل ادراک کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے رنگ میں مکمل طور پر رنگین ہوئے اور خدا تعالیٰ کی صفات کا پرتاؤ بن گئے. جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ایک جگہ اپنے شعری کلام میں کہ نور لائے آسمان سے, خود بھی وہ ایک نور تھے. اور اس زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو آپ کی غلامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نور سے منور کیا, جیسا کہ آپ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ آج ان نوروں کا ایک زور ہے اس عاجز میں, دل کو ان نوروں کا ہر رنگ دلایا ہم نے, جب سے یہ نور ملا نور پیغمبر سے ہمیں, ذات سے حق کی وجود اپنا ملایا ہم نے. بس آج خدا تعالیٰ کا کلام کہ فہو یدرک الابصار انہیں پر پورا ہوتا ہے جو اپنے دلوں کو پاک کرتے ہوئے حقیقی رنگ میں اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتے ہیں، اور وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے ہوئے زمانے کے امام کو قبول کرتے ہیں، اور پھر خدا تعالیٰ اپنے وجود کے ہر روز نئے رنگ میں جلوے دکھاتا ہے، اور انہیں دیکھ کر پھر حقیقی توحید کی پہچان بندے کو ہوتی ہے. جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے آپ علیہ السلام کا وجود مل گیا، اور جب وجود مل گیا تو آپ خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بن گئے. اور سچی توحید کی پہچان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے آپ ہی کروانے والے ہیں. اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات تو مخفی در مخفی اور غیب در غیب اور وراء الورا ہے، بہت چھپی ہوئی، بہت دور ہے، اور کوئی عقل اس کو دریافت نہیں کر سکتی. جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یعنی بصارتیں اور بصیرتیں اس کو پا نہیں سکتی، اور وہ ان کے انتہا کو جانتا ہے اور ان پر غالب ہے. بس اس کی توحید محض عقل کے ذریعے سے غیر ممکن ہے، کیونکہ توحید کی حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ انسان آفاقی باطل معبودوں سے کنارہ کرتا ہے، یعنی بتوں یا انسانوں یا سورج چاند وغیرہ کی پرستش سے دستکش ہوتا ہے، ایسا ہی انفسی باطل معبودوں سے پرہیز کرے، یعنی اپنی روحانی جسمانی طاقتوں پر بھروسہ کرنے سے اور ان کے ذریعے سے عجب کی بلا میں گرفتار ہونے سے اپنے تئیں بچاوے. پس اس صورت میں ظاہر ہے کہ بجز ترک خودی اور رسول کا دامن پکڑنے کے توحید کامل حاصل نہیں ہو سکتی. اور جو شخص اپنی کسی قوت کو شریک باری ٹھہراتا ہے وہ کیوں کر موحد کہلا سکتا ہے؟ بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کی روشنی حاصل کرنے اور خالص توحید قائم کرنے کے لیے ایک بندے کی کوشش کہ پہلے اپنے اندر کے جھوٹے معبودوں کو باہر نکالے. کسی کو یہ زوم ہو کہ میں دولت رکھتا ہوں، میں قوم کا لیڈر ہوں اور مسلمان بھی ہوں، اس لیے خدا تعالیٰ کو پا لیا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو یہ غلط ہے. اگر کسی کو یہ زوم ہے کہ میں دینی علم رکھنے والا ہوں، روحانیت میں بڑا پہنچا ہوا ہوں اور ایک قوم میرے پیچھے ہے اور اس وجہ سے مجھے خدا تعالیٰ کا فہم و ادراک حاصل ہو گیا ہے، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ان سب باتوں کے پیچھے ایک چھپا ہوا تکبر ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی کام بھی جو ہے وہ نیک نیتی سے نہیں کیا جاتا، چاہے خدا کے نام پر نظام عدل قائم کرنے کی کوشش کی جائے یا دین کو پھیلانے کی کوشش کی جائے یا دین کو پھیلانے کا دعویٰ کیا جائے یا شریعت قائم کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ دلوں کے تکبر دور نہیں ہوئے. اپنے اندر باطل معبودوں نے قبضہ جمایا ہوا ہے، اور اس وجہ سے زمانے کے امام کا بھی انکار ہے. اس لیے راستے میں حائل پردے خدا تعالیٰ کے نور کے پہنچنے میں روک بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے. جہاں وہ ایسا نور ہے جو پاک دلوں میں داخل ہوتا ہے، وہاں وہ ایک باریک بینی سے دلوں کے اندرونے دیکھ کر ہر وقت باخبر بھی رہتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، اور جس کا دل باطل معبودوں سے بھرا ہوا ہو، جن آنکھوں میں دنیاوی ہوا و ہوس ہو، وہاں خدا تعالیٰ کا نور نہیں پہنچتا. بس اگر حقیقی رنگ میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ وہ یدرک الابصار, یعنی وہ خود آنکھوں تک پہنچتا ہے, سے فیض پانا ہے تو اپنے دلوں کو پاک کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دیتا رہے. پھر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تاویل تاویل رویا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد آسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. یعنی اور اس نے اپنے والدین کو عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا, حضرت یوسف کا ذکر ہے, اور وہ سب اس کی خاطر سجدہ ریز ہو گئے. اور اس نے کہا اے میرے باپ, یہ تعبیر تھی میرے پہلی دیکھی ہوئی رویا کی, میرے رب نے اسے یقیناً سچ کر دکھایا اور مجھ پر بہت احسان کیا جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور تمہیں صحرا سے لے آیا بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان رخنا ڈال دیا تھا. یقیناً میرا رب جس کے لیے چاہے بہت لطف و احسان کرنے والا ہے, بے شک وہی دائمی علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے. یہ سورہ یوسف کی آیت 101 ہے. اس آیت میں حضرت یوسف اللہ تعالیٰ کی صفت لطیف کے تحت مہربانیوں اور احسانوں کا ذکر کر رہے ہیں. آپ کے پاک دل کی وجہ سے بچپن سے ہی خدا تعالیٰ نے آپ کو رویا سات کا دکھائیں, اور آج جب یہ تمام خاندان اکٹھا ہوا تو بچپن کی رویا جو آج پوری ہو رہی تھی آپ کو یاد آ گئی. باوجود بھائیوں کے ظلم کے اللہ تعالیٰ آزمائش اور امتحان کے دور میں آپ کا ولی اور دوست رہا, ہمیشہ آپ کی حفاظت کی, اور آج دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ دنیاوی لحاظ سے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت لطیف کے تحت جو قربانی تھی ان کی تھوڑی بہت, اس کا بے انتہا اجر دیا. اور پھر نہ صرف حضرت یوسف کی قربانی کا پھل ان کو ملا بلکہ حضرت یعقوب کی قربانی کا پھل بھی ان کو ملا, اور آپ کو اتنا عرصہ زندہ رکھا اللہ تعالیٰ نے, اور بیٹے کا وہ دنیاوی مرتبہ بھی دکھایا. اور پھر یہ مضمون اللہ تعالیٰ کی صفت کے ان معنوں کی طرف بھی پھرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر آزمائش کے وقت ولی ہوتا ہے, باپ بیٹے دونوں کا ولی رہا اور تکالیف سے نکالتا رہا, صبر اور ہمت اور حوصلے کی توفیق دیتا رہا. پھر ان دو اللہ کے مقرر باپ بیٹے کی وجہ سے باقی بیٹوں کی بھی اصلاح کی طرف اصلاح کے سامان پیدا کر دیے. اس سے یہ ایک مضمون بھی کھلتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعاؤں سے اصلاح کے راستے کھلتے ہیں. جتنا قریبی تعلق ہوگا, جب تعلق کا اظہار ہوگا, دعا زیادہ ہوگی. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے اصلاح کی بہت دعائیں کی. جب بھی آپ کو کبھی کسی دوسرے قبیلے کی متعلق شکایت ہوتی تھی کہ مخالفت بہت کرتے ہیں, ان کے لیے بد دعا کریں, تو آپ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے اور امت کو بھی تلقین کی کہ دعا کیا کرو ہدایت کے لیے. بس آج امت مسلمہ کے لیے ہمیں بھی دعاؤں کی ضرورت ہے, دعاؤں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی صاف کرے اور حقیقت پہچاننے کی کوشش کریں. تاکہ خدا تعالیٰ کا نور ان کی بصارتوں تک بھی پہنچے. پھر ایک آیت میں جو سورہ حج کی 64 آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم ترا ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة ان اللہ لطیف خبیر. کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین اسے سرسبز ہو جاتی ہے؟ یقیناً اللہ بہت باریک بین اور بہت اور ہمیشہ باخبر رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس صفت کے تحت ایک یہ مضمون بیان فرمایا کہ جو زمینی اور روحانی زندگی ہے دونوں سے متعلق جو چیز یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی پانی سے ملتی ہے. اور روحانی زندگی پانے کے لیے تمام قوتوں کے مالک خدا تعالیٰ کی توحید کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ آسمان سے پانی اتارنے کی مثال اس لیے دی کہ جس طرح یہ بارش کا پانی آسمان سے اترتا ہے اور زمین کو سرسبز کر دیتا ہے, اسی طرح روحانی پانی بھی جو بارش میں جو ہے وہ بھی جس طرح جسمانی پانی زمین پر پڑتا ہے اور سرسبز کرتا ہے, اسی طرح روحانی پانی بھی جب زمین پر اترتا ہے تو لوگوں کے لیے روحانیت پیدا کرنے کے سامان پیدا کرتا ہے. جب روحانی پانی جب آسمان سے بادل کا پانی گرتا ہے زمین پر تو چٹانوں اور پتھروں اور ریگستانوں کو تو اس سے اس طرح سرسبزی نہیں آتی. اسی طرح روحانی پانی بھی جو ہے وہ بھی انہی کو سرسبز کرتا ہے, انہی صاف دلوں کو زرخیز کرتا ہے جو جن میں نیکی کی کچھ رمق ہوتی ہے. تو یہاں ایک بات اور وضاحت ہو گئی کہ پانی جو زندگی کی علامت ہے جب یہ گرتا ہے تو جہاں زمین سرد و شاداب ہوتی ہے وہاں چرند پرند حتیٰ کہ تمام کیڑے مکوڑے بھی حشرات الارض جو ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن اور ان کی زندگی بھی اسی پر منحصر ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا چٹانوں اور ریگستانوں پر اس طرح زندگی پیدا نہیں ہوتی, اس کی ایک اللہ تعالیٰ نے علیحدہ زندگی کا نظام رکھا ہوا ہے. گو تھوڑا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بھی اس پانی سے, لیکن وہ ہریالی اور سبزی نہیں پیدا ہوتی جو زرخیز زمینوں میں ہوتی ہے. لیکن وہاں جو زندگی موجود ہے اس کے لیے بہرحال فائدہ ہوتا ہے اس سے بھی. تو اسی طرح روحانی پانی سے جہاں نیک دلوں لوگوں کے دل جو ہیں وہ نئی پھوٹیں لے کر, جب درخت پھوٹتا ہے اس میں سے پھوٹ نکلتی ہے تو اس پھوٹ سے پھر نئے پتے پیدا ہوتے ہیں, پھول پیدا ہوتے ہیں اور سمراور بنتا ہے, پھل پیدا ہوتا ہے. تو جب روحانی پانی کے آنے سے نیک دل جو ہیں وہ اس طرح سمراور ہوتے ہیں, مخالفتیں بھی جو ہیں وہ بھی اپنے مخالفت کی وجہ سے اس روحانی پانی سے دنیاوی فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہیں. ایک طرح سے سبزی جہاں انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے وہاں دوسرے جانور اور حشرات کو فائدہ پہنچاتی ہے, اسی طرح روحانی سرسبزی جب زرخیز زمینوں کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے وہاں بعض پتھر دل جو لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ فائدہ دنیاوی فائدہ ہوتا ہے اس روحانی پانی آنے کی وجہ سے. اگر ہم جائزہ لیں تو جہاں جہاں ہماری جماعتیں پنپ رہی ہیں وہاں مخالفین بھی سرگرم ہیں، سیاسی فائدے بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور مالی فائدے بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. گویا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیسس سے ان کے لیے روٹی کے سامان ہی پیدا ہو گئے ہیں، ان کو دنیاوی فائدے پہنچنے شروع ہو گئے. تو بہرحال یہ ایک فائدہ ہے جو ہر جگہ پہنچ رہا ہوتا ہے، اور اس کا اظہار بھی بعض دفعہ بعض لوگ کر دیتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ تو جب انسانوں میں مردنی کے آثار دیکھتا ہے تو آسمانی پانی اتارتا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ایک جگہ کہ میں وہ پانی ہوں جو آیا آسمان سے وقت پر. بس جب خدا تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ظاہر الفساد، فساد و فی البر والبحر، کہ ہر طرف خشکی اور تری میں فساد برپا ہے، تو نبیوں کے ذریعے سے روحانی پانی بھیجتا ہے. اور انتہائی تاریخ زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آپ کے ذریعے سے وہ کامل دین و شریعت اتاری، جس نے لوگوں کی روحوں کو تازہ کیا اور سراب کیا جنہوں نے فائدہ اٹھانا تھا. اور پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق 1000 سال کے تاریخ زمانے کے بعد جب دنیا میں دوبارہ فساد کی حالت پیدا ہوئی تو آپ کے غلام صادق کو بھیجا، تاکہ جس طرح پہلے یوہی لردہ بادہ موتحا کا نظارہ دکھایا تھا اب پھر دکھائے، اور ان دلوں تک نور پہنچائے جو اپنے دلوں میں نور حاصل کرنے کی سچی چاہت اور تڑپ رکھتے ہیں. یہاں لطیف اور خبیر کے لفظ استعمال کر کے یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی باریک بین نظر جانتی ہے کہ کن لوگوں کو سچی تلاش ہے جن کے لیے اس روحانی پانی سے فیض اٹھانا مقدر ہے. پھر اللہ تعالیٰ سورہ شورا کی آیت 20 میں فرماتا ہے کہ اللہ لطیف بے عبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، کہ اللہ اپنے بندوں کے حق میں نرمی کا سلوک کرنے والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، اور وہی بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا سورہ انعام کی آیت میں فرمایا تھا کہ خود نظروں تک پہنچتا ہے، اور پھر سورہ حج کی آیت میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا تاکہ زمین سرسبز ہو، یعنی روحانی پانی. تو اس جگہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر اور انہیں ہر طرح کی رزق دیتا ہے، لیکن فائدے میں وہی ہیں جو صرف دنیاوی رزق کے بجائے خدا تعالیٰ کے روحانی رزق کی بھی تلاش کریں. جو روحانی رزق کی تلاش میں ہوں گے ان کو مادی رزق تو ملے گا ہی، اس کے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ان کو ملنا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے وہ یار زوکھو میں نے صلاح یات سے، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے رزق آنے کا اسے خیال بھی نہیں ہوگا. تو مومن سے تو یہ وعدہ ہے، بس جو روحانی رزق کی تلاش میں رہیں انہیں مادی رزق تو ملتا ہی رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرتے ہوئے، نرمی کا سلوک کرتے ہوئے، غلطیوں گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اپنے نور کی پہچان کرنے کی بھی توفیق دے گا جو اس کے روحانی پانی کی تلاش میں ہوں گے. آخر پر اس آیت میں پھر قوی اور عزیز کہہ کر اس بات کی طرف بھی توجہ دلا دی کہ اگر باوجود اس کے وہ اللہ تعالیٰ کے لطیف ہونے کے اس کی طرف توجہ نہ کی تو یاد رکھو کہ وہ قوی ہے، طاقتور ہے اور تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے، اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہوتی ہے، اور غلبہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے بھیجے ہوئوں کا ہی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء سے یہ وعدہ ہے، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ وعدہ ہے. مخالفتیں کبھی بھی اس نور کو بجھا نہیں سکتی. جو جماعت اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نے قائم فرمائی ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیروں میں سے ایک تقدیر ہے اور اٹل تقدیر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب رہتے ہیں. بس دنیا والوں کی بقا اسی میں ہے کہ اس کی صفت لطیف سے فیض پانے کے لیے یہ کوشش کریں اور قوی اور عزیز خدا کے شیر کی جماعت کی مخالفت میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فضلوں سے محروم نہ کریں. آج کل پاکستان میں بھی ایک تو عمومی حالات خراب ہیں، اس لیے ان کے لیے بھی دعا کی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے ملک کے حالات انتہائی خراب ہیں اور دنیا بھی کی نظر بھی اب اس طرف پڑ رہی ہے، اس طرف کہ جس طرح سب سے زیادہ دہشت گردی اس وقت پاکستان میں ہی ہے. لیکن بہرحال خبریں جو آتی ہیں اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ شدید فساد کی حالت سارے ملک میں جاری ہے اور کوئی بھی محفوظ نہیں، نہ احمدی اور نہ غیر احمدی. لیکن احمدیوں کے لیے خاص طور پر اس لیے ہے کہ ایک تو عمومی ملکی حالات کی وجہ سے، ایک پاکستانی ہونے کی وجہ سے احمدی متاثر ہو رہے ہیں، دوسرے احمدی بحثیت احمدی بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. آج کل مخالفین کی آج کل احمدیوں پر بہت زیادہ نظر ہے، نیا ابال آیا ہوا ہے، اور جہاں موقع ملتا ہے جب موقع ملتا ہے احمدیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی دقیقہ بھی نہیں چھوڑا جاتا. گزشتہ دنوں جیسا کہ سب کو پتہ ہے 4 چھوٹی عمر کے بچے 14-15 سال کی عمر کے ایک بھیانک قسم کے الزام میں پکڑ لیے گئے اور ابھی تک ان کی ضمانت کی کوئی کوشش بھی برابر نہیں ہو رہی. اسی طرح اور بہت سارے اسیران ہیں غلط قسم کے گھناؤنے الزام لگا کر، حتیٰ کہ رسول کے نعوذ باللہ الزام لگا کر احمدیوں کو پکڑا جاتا ہے. اور پھر اور بھی بعض بہت خطرناک سازشیں جماعت کے خلاف ہو رہی ہیں اور اس میں بعض جگہ حکومتیں بھی شامل ہیں، حکومت بھی شامل ہے. گزشتہ دنوں بادشاہی مسجد میں ختم نبوت کانفرنس ہوئی، اس میں وفاقی وزیر اوقاف کے بھی شامل ہوئے اور بعض مولانا فضل الرحمان اور بعض لوگ، جس میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے اور جماعت کے خلاف اور بہت ساری بےغدہ گوئیاں کی گئیں. تو اب حکومت بھی مولویوں کے ساتھ مل کر سازشیں کر رہی ہے اور جو شدت پسند ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں. تو بہرحال احمدیوں کے پاکستان میں حالات آج کل بہت زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر رہے ہیں، اس لیے بہت دعائیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کی جان اور مال کو محفوظ رکھے اور ہر شر اور فتنہ سے ہر ایک کو بچائے. پاکستان کے احمدی پہلے بھی دعاؤں کی طرف توجہ کرتے ہیں اپنے حالات دیکھ کر، لیکن پہلے سے بڑھ کر دعاؤں کی طرف توجہ کریں، اور دنیا کے احمدی بھی اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر لحاظ سے اپنی حفاظت میں رکھے. اسی طرح ہندوستان میں بھی بعض جگہ پر ابال اٹھتا رہتا ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں. انڈونیشیا میں بھی اسی طرح صورتحال کبھی نہ کبھی پیدا ہوتی رہتی ہے. ان دونوں جگہوں پر ملکوں میں آج کل ملکی انتخابات بھی ہو رہے ہیں. اللہ کرے, یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والی اور اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنے والی حکومتیں لے کے آئے ان ملکوں میں. اسی طرح کرگستان اور قازقستان وغیرہ میں بھی, رشین اسٹیٹس جو تھیں پہلے, ان میں بھی بعض حکومتی ادارے وہاں کے سرکاری مولویوں کی انگیخ پر احمدیوں کو تنگ کر رہے ہیں. باقاعدہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے, ان کے لیے بھی بہت دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تمام دنیا میں ہر جگہ ہر احمدی کو اپنے فضل سے نوازتا رہے اور ان کی اپنی صفت لطیف کا ہر فیض اسے پہنچتا رہے, پہنچاتا رہے. اور احمدی بھی خاص طور پر دعاؤں کی طرف بہت زیادہ توجہ دیں. اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.